أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. السلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والذين إذا فعلوا فاحشة, اور وہ لوگ جبکہ وہ کر بیٹھے, فاحشة کل گناہ, وہ زیادتی جو دوسروں کے ساتھ کی جاتی ہے, او ظلموا انفسهم یا برا کام کریں اپنے حق میں, ذکر اللہ تو یاد کریں اللہ کو, فاستغفروا لذنوبهم اور بخشش مانگیں اپنے گناہوں کی, ومن یغفر الذنوب اور کون معاف کرتا ہے گناہوں کو, الا اللہ سوائے اللہ کے. تو قرآن پاک میں بار بار دعوت دی جاتی ہے کہ اگر گناہ کر لو تو گناہ کرنے کے بعد معافی مانگو گے, تو معافی مانگنے پہ اللہ تعالی معاف کر دیتے ہیں. ایک بات اس آیت میں جو اللہ تعالی بیان فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب تم گناہ کر لو, اور دونوں طرح کے گناہ, وہ گناہ جو تم دوسرے لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہو اور وہ گناہ جو تم اپنے ساتھ زیادتی کرتے ہو, تو دوسروں کے ساتھ بھی گناہ کرتے ہوئے زیادتی ہو جاتی ہے, اور کئی مرتبہ انسان اپنے ساتھ زیادتی کر لیتا ہے, یعنی وہ گناہ جو وہ خود سے کرتا ہے, شراب پی لیتا ہے, زنا کر لیتا ہے, یا ایسی کوئی اور چیز حرام کھا لیتا ہے, تو وہ زیادتی اپنے ساتھ کر رہا ہوتا ہے. غصہ کرتا ہے تو وہ زیادتی دوسروں کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے. کسی کا مال بے جا لے لیتا ہے تو وہ زیادتی دوسروں کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے. کسی کے ساتھ بد اخلاقی کرتا ہے تو وہ زیادتی دوسروں کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ دونوں طرح کے گناہ یہاں پہ بیان کیے گئے کہ ان میں سے دونوں میں سے کوئی بھی کرو گے تو پہلی کام یہ کرنا ہے, ذکر اللہ, اللہ کو یاد کرو. پھر فرمایا پھر اپنی گناہوں کی بخشش مانگو. تو پہلے اللہ کو یاد کرنے کا فرمایا, پھر گناہوں کی بخشش مانگنے کا فرمایا. حضرت مفتی محمد شفیع رحمتہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں ان کی بنیاد غفلت ہوتی ہے. انسان اللہ سے غافل ہوتا ہے تو یہ گناہ کر بیٹھتا ہے. اسی لیے جب لوگ اللہ والوں سے تعلق قائم کرتے ہیں, اللہ والوں کے پاس آنا جانا شروع کرتے ہیں, تو سب سے پہلے ان کو اللہ کی یاد ہی سکھائی جاتی ہے کہ یہ تسبیح کر لو, تو یہ تسبیح کر لو, تو یوں مراقبہ کر لو, تو یوں اللہ اللہ کر لو. کہ اگر اس کو اللہ اللہ یاد رہے گی تو پھر وہ گناہ سے بچا رہے گا. پھر کئی مرتبہ نصیحت کی بھی ضرورت نہیں پڑتی, کیونکہ وہ اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے تو گناہ سے بچ جاتا ہے. تو اب اگر گناہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ پھر اللہ کی یاد کی طرف آ جاؤ, دروازے کھلنے ہیں. اور فاستغفروا لذنوبہم اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرو اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو. دیکھیے, گناہ سے معافی مانگنے کے لیے ایک چیز بڑی ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ پتہ تو ہو نا میں گناہ کر رہا ہوں. گناہ کے معاملے میں چار قسم کے گروہ ہیں. گناہ سے متعلق چار قسم کے گروہ ہیں. پہلا گروہ وہ ہے جو فوراً معافی مانگتا ہے, کیونکہ وہ فوراً مطلع ہو جاتا ہے گناہ پر, یہ اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ والے بھی اسی گروہ میں شامل ہیں، عام لوگوں سے ہٹ کے تھوڑے نیک لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح ہوتے ہیں کہ فوراً ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ جی یا تو یہ گناہ والا ماحول ہونے والا ہے یا گناہ جو ہے وہ میں نے کر لیا ہے. مثال کے طور پہ نیک نوجوان تھا، امریکہ میں ہمارے جاننے والے تھے، امریکہ میں اس کے والدین نے کہا کہ جی چھوٹے بہن بھائیوں کو، آئے ہوئے مہمانوں کو لے کے جاؤ، اور وہاں پہ ایک تفریحی علاقہ تھا جہاں پہ رائڈز ہوتی ہیں، گیمز ہوتی ہیں، تو رائڈز اور گیمز تو حلال چیزیں ہیں. والدہ نے کہا کہ بھائی اپنے سارے جو آئے ہوئے رشتے دار ہیں ان کو تم وہاں لے جاؤ. اس جگہ کا نام گریٹ ایڈونچرز تھا، تو وہاں پہ رائڈز ہوتی تھی، گیمز ہوتی تھی، کھانے پینے کی جگہ تھی. تو وہاں گیا وہ. اب وہاں جیسے گیا تو کیونکہ امریکہ کا ماحول تھا، زور زور سے گانے بج رہے ہیں، بے لباسی عورتوں کی بہت زیادہ، گرمیوں کے دن تھے، تو فوراً اس کو احساس ہوا کہ یہ میں غلط جگہ پہ آ گیا ہوں. سارے رشتے دار جن کو لے کے آیا تھا سب کو لے کے وہاں سے باہر نکل آیا کہ یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں ہم جا سکتے ہیں. تو گناہ جو ہو رہا تھا یا ہونا شروع ہوا تو فوراً احساس ہو گیا کہ جی غلطی کر لی. تو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو فوراً احساس ہوتا ہے کہ جی غلطی کر لی. کئی صالح ہوتے ہیں وہ خود لکھتے ہیں کہ جی ہم نے یہ نیک کام تو کیا مگر ہمیں احساس ہے کہ یہ نیک کام کے اندر غلط نیت شامل ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ لوگ میری تعریفیں کریں. اس کا مطلب ہے کہ گناہ کا، یہ چھپے ہوئے گناہ کا بھی احساس ہے. تو گناہ سے متعلق چار گروہ، اور پہلا گروہ وہ جس کو اپنے گناہ کا فوراً احساس ہو جاتا ہے، ظاہری گناہ کا بھی احساس ہوتا ہے، باطنی گناہ کا بھی احساس ہوتا ہے، یعنی نیک کام کے پیچھے جو گناہ چھپا ہوا ہے وہ بھی احساس ہوتا ہے. تو لوگ کئی مرتبہ اپنے مشائخ کو لکھتے ہیں کہ حضرت یہ کتاب لکھ رہا ہوں مگر ڈر رہا ہوں، نیت پیچھے صحیح نہیں ہے، دل چاہتا ہے کہ لوگ تعریفیں کریں. تو یہ نیک لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنے گناہ کا بڑا احساس ہوتا ہے. کئی مرتبہ نیک نوجوان کالج یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو یونیورسٹی سے پڑھ کے آتے ہیں اور خوب استغفار کرتے ہیں کہ جی آج یونیورسٹی کا ماحول ہی ایسا ہے کہ ادھر ادھر نگاہ پڑتی ہے، غلط نگاہ پڑتی ہے اور میں گناہ کر دیتا ہوں. تو نیک لوگ گناہ کے بارے میں سینسیٹیو ہوتے ہیں، فوراً بھانپ جاتے ہیں کہ ہاں جی گناہ کر دیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. کسی کے ساتھ کوئی غلط بات کر لی تو فوراً اس کے معاملے میں جو ہے وہ توبہ کی، استغفار کی کہ جی یہ زبان سے یہ غلط بات نہیں کر رہی. یعنی یہ وہ گروہ ہوتا ہے جس کو اللہ کی طرف سے کوئی بہت بڑی نشانی چاہیے نہیں ہوتی ہے کہ وہ گناہ کو پہچان لے، فوراً اپنے گناہ کے معاملے میں وہ مطلع ہو جاتے ہیں کہ جی غلطی ہو گئی، یہ جگہ نہیں تھی جہاں ہمیں جانا چاہیے تھا، وہ یہ کہیں گے اس طرح کی بات زبان سے مجھے نہیں نکالنی چاہیے تھی، فوراً احساس ہوگا اس طرح کا رویہ میں نے فلاں جگہ نہیں رکھنا چاہیے تھا. تو یہ اللہ کے نیک لوگ. تو گناہ کے معاملے میں چار گروہ ہیں، اور پہلا گروہ وہ ہے جس کو فوراً احساس ہوتا ہے، یہ نیکوں والا گروہ ہے. ایک گروہ اور بھی ہے جس کو احساس جلدی نہیں ہوتا مگر احساس ہو جاتا ہے جب اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آتی ہے. یہ بھی نیک لوگ ہوتے ہیں مگر اس طرح سے گناہ کے معاملے میں حساس نہیں ہوتے، سینسیٹیو نہیں ہوتے. تو جب تک جھنجھوڑا نہیں جاتا تب تک وہ احساس نہیں کرتے. اور یہ بات ہے جو کوئی بھی مصیبت آتی ہے ہم پہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی گناہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت الا بما کسب کسبت ایدی الناس، نہیں آتی ہے تمہارے اوپر کوئی مصیبت مگر یہ کہ وہ تمہارے ہاتھوں کی خریدی بھی ہوتی ہے، اللہ کی بھیجی بھی ہوتی ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے. تو ٹھیک ہے اگر طبیعت میں وہ نیکی نہیں ہے اس طرح کہ آپ سالک نہ بن سکے, مگر یہ والا احساس بڑا ضروری ہے. یہ تو بہت ہی محرومی کہ مصیبتیں بھی آ رہی ہیں اور بندہ احساس نہیں کر رہا کہ جی یہ مصیبت جو ہے یہ میرے گناہ کی وجہ سے آ رہی ہے. تو گناہ کے معاملے میں چار گروہ, ایک وہ جن کو مصیبت گناہ کرتے ہی گناہ کی پریشانی شروع ہو جاتی ہے, ان کے بعد شروع ہو جاتا ہے دل پریشان ہونا شروع ہو جاتا ہے, وہ گناہ کو پسند ہی نہیں کرتے تو فوراً گناہ پہ مبتلا ہوتے ہیں, فوراً استغفار شروع کر دیتے ہیں. کسی ایسی گیدرنگ میں پارٹی میں چلے جائیں گے تو ان کی توجہ اس پارٹی کی رنگینیوں پہ نہیں ہوگی بلکہ اللہ کے سامنے استغفار کی ہوگی. چنانچہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اس طرح سے تو نہیں مگر مصیبت آنے میں پتہ چلتا ہے. ہمارے جاننے والے تھے, بچوں کی دنیاوی تربیت بہت اچھی کی, ملک سے باہر رہتے تھے اور بہت اچھا پڑھایا لکھایا, بڑی بچوں کی فکر ہوتی تھی, بچی کو بڑے بچوں کی بڑی تربیت کی, مگر دینی اعتبار سے ان کی تربیت نہیں کی. دینی اعتبار والے معاملے میں سستی کی, غفلت کی, بچے اگر تھوڑا بہت غلطی کرتے بھی تھے تو اس کو درگزر اس کے بارے میں سوچتے نہیں تھے, یہ کہتے تھے بھائی یہ ماحول کافروں کا ملک ہے تو کوئی بات نہیں. تو حلال حرام کا بھی خیال کبھی نہیں کیا کہ کھانے میں کبھی بچوں نے حرام کھا لیا, بچوں کی ادھر ادھر دوستیاں نامحرموں سے ہو گئی تو بھی اتنا زیادہ شور ہنگامہ کوئی نہیں کیا, حالانکہ طبیعت میں کچھ نہ کچھ دینداری تھی, مگر ان گناہوں پہ گناہ کرتے جانا اور پھر کیونکہ اس کی وجہ سے کوئی مصیبت نظر نہیں آتی تھی تو بندہ کرتا رہتا تھا. حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ بچی نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس کافر لڑکے سے شادی کروں گی. اب سمجھ میں آیا کہ یہ 20 سال جو میں نے سستی گناہ کیا, یہ جو اب عذاب آیا ہے, سب کے سامنے شرمندہ ہو رہی ہوں, اپنے دوستوں کے سامنے بھی ہو رہی ہوں, ہر پوچھنے والا کہتا ہے کہ تیری بیٹی نے کافر سے شادی کی. اتنا غم اتنا غم, مگر طبیعت میں نیکی تھی تو بار بار یہی احساس ہوتا تھا کہ یہ میری غلطی ہے, یہ 20 سال کے گناہ ہیں جس کی یہ سزا ہے. تو اس پر استغفار کرتے یا اللہ معاف کرتے, یہ میری غلطی یا اللہ معاف کرتے. تو گناہ کے معاملے میں ایک دوسرا گروہ ہے, وہ مصیبت آنے پہ ریئلائز کرتا ہے کہ میں نے گناہ کیا, فوراً ریئلائز نہیں کرتا. گناہ جب کر رہا ہے روانی میں تو کر جاتا ہے, احساس بھی نہیں ہوتا, مگر مصیبت آتی ہے تو کم از کم اس وقت تو احساس کر لیتا ہے. تو یہ دوسرا گروہ ہے, اور مصیبت آنے کے وقت انسان کو احساس کرنا بھی چاہیے. ہر مصیبت انسان کو توجہ دلا رہی ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی غلطی تو ہے. ہم سے تو وہ سنار اچھا تھا, وہ جویلر اچھا تھا, سونے کی دکان تھی, اور ایک دن دکان سے واپس آیا, گھر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بیوی رو رہی ہے. تو بیوی سے پوچھتا ہے کہ جی کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا اس لیے رو رہی ہوں کہ یہ جو ہمارے گھر میں بچہ ہے جس کو ہم نے بالکل چھوٹی عمر سے پالا اور آج جوانی کی عمر تک پہنچ گیا اتنے سالوں بعد, آج اس کو کوئی چیز لینے کے لیے گھر سے باہر بھیجا, جب یہ چیز لے کے گھر میں واپس آیا اور مجھے وہ چیز تھما رہا تھا, اس وقت اس نے میرے ہاتھ کو شہوت سے پکڑ لیا. اس بات پہ رو رہی ہوں کہ جس کو بیٹا سمجھ رہی تھی اس نے میرے ساتھ یہ حرکت کی. تو اس پر یہ سونار جو تھا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بیوی نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ غلطی اس بچے کی نہیں ہے, یہ غلطی میری ہے. کیوں آپ کی ہے؟ اس لیے کہ آج میری دکان میں بھی ایک عورت آئی اور چوڑی خریدنا چاہ رہی تھی, جب چوڑی پہن رہی تھی تو اس کو تکلیف ہو رہی تھی, میں نے مدد کی, اس مدد کرنے کے دوران میں نے اس کے ہاتھ کو شہوت کے ساتھ مس کر لیا, اللہ تعالیٰ نے وہی معاملہ میرے گھر کی عورت کے ساتھ بھی کروا دیا. تو یہ مصیبت جو ہم پہ آئی کہ گھر کے بچے نے اس طرح ہاتھ پکڑ لیا, یہ مصیبت جو ہے یہ میرے گناہ کی وجہ سے ہے. تو گناہ کے معاملے میں چار قسم کے گروہ ہیں. ایک ہیں جو مصیبت آنے کے انتظار میں گناہ سے توبہ کرنا شروع نہیں کرتے, بلکہ گناہ کرتے ہی ان کے دل میں پریشانی شروع ہو جاتی ہے, ان کے بعد شروع ہو جاتا ہے. اور ایک گروہ وہ ہے کہ مصیبت آتی ہے تب یاد آتا ہے, او ہو یہ مصیبت میرے اس گناہ کی وجہ سے آئی, یہ جو نوکر سامنے بول رہے ہیں یہ میرے اس گناہ کی وجہ سے بول رہے ہیں, یہ جب بچے نافرمان ہو گئے ہیں یہ میرے گناہ کی وجہ سے. تو کئی مرتبہ لوگ بتاتے ہیں کہ جی بیٹا میرا نافرمان ہے, اور صاف صاف کہتے ہیں یہ اس لیے ایسا ہے کہ میں بھی اسی طرح کا نافرمان تھا. کئی مرتبہ انسان کہتا ہے کہ جی بیٹی نافرمان ہے کیونکہ میں اس طرح کی بیٹی تھی. تو کئی مرتبہ انسان گناہ کرتا ہے اس کی وجہ سے مصیبت آتی ہے. تو کئی مرتبہ انسان مصیبت پر پہچان لیتا ہے کہ جی ہاں یہ میں نے غلطی کر دی. حضرت مجاہد ابن اوس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس دن میں گناہ کرتا میں خود اپنی آنکھ سے یہ چیز دیکھتا, یہ میری زندگی کا تجربہ ہے کہ جس دن میں اللہ کی نافرمانی کرتا, یا میری بیوی یا میرے بچے یا میرا غلام یا میری سواری مجھ سے نافرمانی ضرور کرتے. تو گناہ کے معاملے میں چار گروہ, پہلا گروہ جو ہے وہ مصیبت آنے پہ انتظار نہیں کرتا بلکہ مصیبت سے پہلے ہی استغفار شروع کرتا, اور دوسرا گروہ وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ مصیبت بھیج کے مطلع کرتے ہیں کہ تو نے گناہ کر دیا, اب استغفار کر, اب توبہ کر. اور تیسرا ایک گروہ ہے جو گناہ کرتا ہے, مصیبت بھی آتی ہے, پتا بھی ہوتا ہے صاف صاف کہ یہ گناہ ہے, مگر گناہ چھوڑنا نہیں ہے. یہ بغاوت والا گروپ ہے. کہنے کو مومن ہے, مسلمان ہے, کلمہ گو ہے, اور پتا بھی ہے کہ یہ چیز گناہ ہے مگر چھوڑنا نہیں. سود لینا ہے تو ٹھیک ہے لے رہے ہیں, گناہ بھی ہے. قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے, ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی اس کے بغیر آج کل گزارا ہی نہیں. سود لیتے جاتے ہیں اور مصیبت پہ مصیبت آتی جاتی ہے, تکلیف پہ تکلیف آتی جاتی ہے. تو کئی مرتبہ انسان دیکھ بھی رہا ہوتا ہے, اس کو پتا بھی ہوتا ہے یہ گناہ ہے پھر بھی کرتا ہے. اس گناہ کی وجہ سے کئی مرتبہ مصیبت بھی آتی ہے پھر بھی کرتا ہے, اتنا وہ پکا ہو چکا ہوتا ہے اس گناہ میں. روزہ نہیں رکھنا, بس کبھی رکھنا ہے کبھی نہیں رکھنا, پتا بھی ہے کہ جی روزے فرض ہیں مگر نہیں رکھنا. تو انسان کو پتا بھی ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہے, یعنی تشخیص کرنے کی کوئی بڑی بات نہیں ہے اس میں, مگر انسان پھر بھی کر رہا ہوتا ہے. ایسا انسان گو کہ مسلمان ہوتا ہے مگر اپنی خواہشات کے سامنے گھٹنے ٹیک بیٹھا ہوتا ہے, اس کی خواہشات اس کے معبود بن چکی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں تم نہیں دیکھتے اس کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا رکھا ہے, اللہ کی نہیں مانتے خواہشات کی مانتے ہیں. اور یہ انسان کے اوپر یہ کیفیت اور یہ حالت فوراً نہیں آتی, ایک بہت عرصے تک اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انسان کو پھر خواہشات کے حوالے کر دیتا ہے. پھر گناہ کرنے میں وہ لذت آتی ہے کہ بس گناہ کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. اس لیے جہاں انسان اور دعائیں کرتا ہے وہاں یہ بھی دعا کرے کہ یا اللہ مجھے گناہ کی لذت سے محفوظ کرنا. عام طور پہ آپ دیکھتے ہوں کہ نیک ہیں مسلمان ہیں مگر کچھ گناہ پہ پکے ہیں، شادی میں رسومات کرنی ہی ہیں اور کچھ بھی ہو جائے، کوئی کتنا بھی سمجھا لے کہ یہ گناہ ہے غیر اسلامی ہے مگر کرنی ہے، سود لینا ہی ہے، فلاں شخص سے لڑائی رکھنی ہی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے، فلاں کے لیے دل میں نفرت رکھنی ہی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے، فلاں رشتے دار کے یہاں ہمیں نہیں جانا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو یہ جس ہٹ دھرمی کے ساتھ جس گناہ پہ بندہ بیٹھا ہوتا ہے، اس ہٹ دھرمی والے گناہ کی وجہ سے انسان پریشان پہ پریشان ہوتا جاتا ہے۔ چنانچہ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ کون معاف کرنے والا ہے گناہوں کے سوائے اللہ کے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور جو اڑتے نہیں ہیں اپنے کیے پر، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں۔ تو جب اڑتے نہیں ہیں بندہ اصرار نہیں کرتا ہے، وَلَمْ يُصِرُّوا، تو جو نہیں اڑتے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے تو معافی ہے، اب اڑے رہیں گے چھوڑنا ہی نہیں ہے، کرنا ہی ہے، پکے ہیں، تو پھر اس گناہ کو معاف کرنا کیسے؟ تو گناہ سے متعلق چار گروہ، پہلا گروہ وہ جو گناہ کرتا ہے یا گناہ کر رہا ہوتا ہے یا گناہ سے پہلے ہی بہت ہی زیادہ کانشیس ہو جاتا ہے کہ یہ میں نے نہیں کرنا، یہ میرا کام نہیں ہے، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو گناہ کر لیتا ہے اور اس کو احساس نہیں ہوتا کہ بڑی غلطی کر بیٹھا، جب کوئی مصیبت آتی ہے پھر احساس ہوتا ہے، مصیبت پر احساس کر لیتا ہے، اور تیسرا گروہ وہ ہے کہ مصیبت آتی ہے تو بھی احساس نہیں کرتا ہے، تکلیفیں آ رہی ہیں، کبھی کہیں سے تکلیف، کبھی کسی طرح کی تکلیف، کبھی کسی طرح کی تکلیف، اور وہ اپنے گناہ پہ ڈٹا ہوا ہے، اس نے چھوڑنے کا ارادہ نہیں کرنا ہے۔ ہمارے مشائخ دعا کرتے تھے، کبھی تکلیف آتی تھی نا تو یہ مشہور دعا ہے ان کی، وہ دعا کرتے تھے اے اللہ میرے اس گناہ سے میں توبہ کرتا ہوں جس کی وجہ سے آپ نے یہ تکلیف بھیجی۔ ان کو یقین ہوتا تھا کہ تکلیف آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ کوئی نہ کوئی پیچھے گناہ نہ کیا ہو، تو جب تکلیف آتی تو وہ یہی کہتے ہیں اللہ اس گناہ سے توبہ کر رہا ہوں جس کی وجہ سے آپ نے یہ تکلیف بھیجی۔ اول تو پہلے اس گناہ کو ڈھونڈتے کہ جی یہ گناہ ہوگا تبھی یہ تکلیف آ رہی ہے، اور اگر وہ نہیں ملتا تو یوں دعا کرتے یا اللہ اس گناہ سے توبہ جس کی وجہ سے آپ نے یہ تکلیف بھیجی ہے۔ تو پہلا گروہ وہ جو بالکل تیار ہوتا ہے، جیسے ہی گناہ کرتا ہے یا گناہ کرنے والا ہوتا ہے یا گناہ کر رہا ہوتا ہے، اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ بس استغفار کو، اللہ سے معافی مانگو، ہٹاؤ اپنے آپ کو اس گناہ سے۔ اور دوسرا گروہ وہ جس کو فوراً احساس نہیں ہوتا، تکلیف آتی ہے، مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، پھر احساس ہوتا ہے کہ او کوئی نہ کوئی غلطی کر رہی ہوں، کر رہا ہوں، جس کی وجہ سے یہ اللہ نے مصیبت بھیج دی ہے۔ اور یہ جو مصیبت ہمیشہ ہمیشہ رہتی ہے، لمبے لمبے عرصے تک رہ رہی ہوتی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی نہ کوئی گناہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو گناہوں سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے تو ہر تنگی میں سے راستہ نکالتے ہیں۔ تو یہ جو تنگی میں سے راستہ نہیں نکل رہا، اس بات کی دلیل ہے تو گناہ ہو رہا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی زیادتی ہو رہی ہے۔ تو پہلا گروہ جو فوراً مطلع ہو جاتا ہے اپنے گناہ پر، فوراً استغفار کرتا ہے، دوسرا گروہ وہ جب مصیبت آتی ہے تو استغفار کرتا ہے، اور تیسرا گروہ وہ مصیبت آتی بھی ہے اور آتے کے بعد احساس بھی ہوتا ہے، صاف صاف پتا ہوتا ہے کہ یہ میں گناہ کر رہا ہوں، مگر طبیعت میں اتنی اسٹرینتھ ہی نہیں ہوتی کہ وہ اس گناہ کو چھوڑنے کی کوشش کرے۔ ٹی وی دیکھنا ہے تو دیکھنا ہی، کچھ بھی ہو جائے، چاہے ٹی وی پہ ایڈز آ رہی ہو، میوزک آ رہا ہو، شو آ رہے ہو، دیکھنا ہی، معمول جو سالوں کا بن گیا ہے کہ جی آفس سے آئیں گے چار گھنٹے ٹی وی دیکھتے ہی ہیں۔ تو مصیبت آ بھی جائے گی تو بھی وہ احساس نہیں کریں گے کہ جی یہ میرے گناہ کی وجہ سے مصیبت ہے، یہ گناہ چھوڑنا چاہیے. یہ تیسرا گروہ ہے. یہ بھی ہوتے مسلمان ہی ہیں مگر اپنی خواہشات کے سامنے بالکل غلام بنے ہوئے ہوتے ہیں. خواہشات کے سامنے گھٹنے ٹیک بیٹھے ہوتے ہیں. اور ایک چوتھا گروپ ہے, اور وہ چوتھا گروپ وہ ہے جو دوسروں کو نیکی کی تلقین کرتا ہے اور خود اس نیکی سے بہت دور ہوتا ہے. دوسروں کو نیکی کی تلقین والی یعنی لوگوں کے سامنے وہ پہلے گروہ والا بندہ لگتا ہے کہ جی یہ بندہ تو گناہ کر ہی نہیں سکتا, یہ تو گناہ کا موقع کو دیکھے گا اس موقع سے ہی بچ جائے گا, مگر در حقیقت وہ اپنی خواہشات میں ایسا گھرا ہوا ہوتا ہے کہ وہ گناہ کر بیٹھتا ہے اور خوب گناہ کرتا ہے اور وہ صحیح دو رنگی کی زندگی گزارتا ہے. ایک لوگوں کو دکھانے کا چہرہ ہوتا ہے اور ایک وہ چہرہ جس کو اللہ رب العزت دیکھتے ہیں. اور ایسا بندہ جو ہے وہ اس چاروں گروہ میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا بندہ ہے. یہ تلقین دوسروں کو نیکی کی کرتا ہے اور خود جو ہے وہ نیکی سے دور ہوتا ہے. تو وہ لوگوں کو تو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے, اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا. اور یہ وہ گناہ ہے جس پہ اللہ والے خوب روتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کسی چیز کی لوگوں کو ہم نیکی کی تلقین کر رہے ہیں اور وہ نیکی خود نہیں کر پائے. امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت بیٹے کو لے کے آئی کہ حضرت اس کو تلقین کریں میٹھا بہت کھاتا ہے. حضرت نے فرمایا اس کو کل لے کے آنا, کل تلقین کروں گا. عورت اگلے دن بیٹے کو لے کے آ گئی کہ حضرت اب تلقین کریں. اس نے کہا بیٹا تم میٹھا نہیں کھایا کرو. یہ کہہ کے آپ نے بات مکمل کر دی. عورت نے کہا حضرت یہ بات تو آپ کل بھی کر سکتے تھے, آپ نے آج کیوں واپس بلایا ہمیں؟ فرمایا کل تک میں بھی میٹھا زیادہ کھاتا تھا, کل اس گناہ سے توبہ کی کہ پہلے خود نہیں کروں پھر دوسرے کو منع کروں. تو ہمارے اکابرین اس معاملے میں بہت ہی زیادہ فکر مند ہوتے تھے, سارے آنسو اسی بات کے لیے ہوتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو تلقین نیکی کی کر رہے ہوں اور خود نیکی سے دور ہوں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوگا قیامت کے دن یہ منظر بنے گا, جنت میں جانے والے جہنم میں جانے والوں کو دیکھ رہے ہوں گے اور جہنم میں جانے والوں کو دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ ان جانے والوں میں میرا استاد بھی جا رہا ہے. وہ پوچھے گا کہ جی آپ تو وہ تھے جنہوں نے ہمیں سکھایا اور آپ جہنم کی طرف جا رہے ہیں. وہ کہے گا ہاں میں سکھاتا تو تھا مگر خود عمل نہیں کرتا تھا. تو یہ چوتھا گروہ ہے, یہ عجیب گروہ ہے. اس کو کبھی احساس ہی نہیں ہوگا کہ مصیبت آئی ہے تو مجھے چھوڑنا ہوگا, یا مصیبت سے پہلے وہ احساس کر لے. کیوں؟ کیونکہ ظاہراً ہر طرف سے یہی فیڈ بیک مل رہا ہے کہ میں تو نیک ہوں, مجھے تو صحیح ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا یہ چوتھا گروہ ہوتا ہے. تو گناہ سے متعلق چار گروہ ہیں. پہلا گروہ جو گناہ ہوتا ہی احساس کر لیتا ہے, یا گناہ کرتے ہوئے یہ گناہ سے پہلے ہی احساس کر لیتا ہے کہ یہ گناہ والی جگہ ہے یہاں میں نے نہیں جانا. دوسرا وہ جس کو مصیبت آتی ہے تو فوراً احساس کرتا ہے کہ یہ مصیبت آئی میرے گناہ کی وجہ سے ہے. اور تیسرا وہ جو مصیبت آ بھی جاتی ہے گناہ کا پتہ بھی ہوتا ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں کہ خواہشات کی وجہ سے گناہ نہیں چھوڑ پاتا. اور چوتھا گروہ وہ ہے جو ظاہر میں تو نیک ہے مگر چھپ کے گناہ کرتا ہے, اور یہ وہ گروہ ہے جو سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے پاک فرمائے. اس سب کے کہنے کے بعد بات اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ بہترین یہی ہے کہ گناہ جس بھی گروہ میں رہ کے انسان کرے اللہ تعالیٰ نے آخری وقت تک دروازے کھلے رکھے. اسی لیے فرمایا کہ جب تم کوئی کھلا گناہ کر بیٹھو والذین اذا فعلوا فاحشا, کھلا گناہ کر بیٹھو دوسروں کے ساتھ گناہ کر بیٹھو, او ظلموا انفسهم یا اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہو, ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبهم, اللہ کو یاد کرو اور اپنے گناہ سے معافی مانگو, ومن یغفر الذنوب الا اللہ, کون اور معاف کرنے والا ہے سوائے اللہ. ایسا نہیں ہے کہ گناہ زیرو ہو جائے گے, ہر ایک نے گناہ کرنا ہوتا ہے, ہر ایک گناہ گار ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کلو بنی آدم خطاؤن, جتنی بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں سب کے سب خطاکار, بخیر الخطائین التوابون, اور ان خطاکاروں میں سب سے بہترین وہ جو گناہوں سے بچتے ہیں. اس لیے ان گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنی چاہیے. یہ رمضان کی راتیں اور رمضان کے دن جو ہیں یہ توبہ کرنے کے لیے بہترین وقت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزہ دار دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے, فرشتوں کی جماعتیں اس کے ہاتھوں پہ آمین کہہ رہی ہوتی ہیں, اس کی دعاؤں پہ آمین کہہ رہی ہوتی ہیں. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ان گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں اور نیکی والی زندگی گزارنے کا ارادہ کریں. اتنی اللہ کی رحمتیں اس مبارک مہینے میں ہیں, یہ ممکن ہے. ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ اس مہینے سے پہلے انسان فاسق ہے, فاجر ہے, گناہگار ہے, سیاکار ہے, بلکہ زناکار ہے. اتنا بھی اگر بڑا گناہ ہے پھر بھی یہ ممکن ہے کہ اگر یہ مہینہ اللہ کی یاد میں, اللہ کی طرف رجوع میں, عبادت میں گزارتا ہے تو یہ ممکن ہے کہ جب اس مہینے سے نکلے گا تو اس کا نام اللہ کے اولیاء کی لسٹ میں شامل کر لیا جائے گا. اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے قرب کے راستے کے لیے قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. پوری یہ عاجزی کو پھر ترجمہ کر دیتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین اذا فعلوا فاحشة اور جو لوگ کر بیٹھے ہیں گناہ, کھلا گناہ, فاحشة کھلا گناہ کر بیٹھے, او ظلموا انفسهم یا اپنی جانوں پر ظلم کریں, ذکر اللہ تو اللہ کو یاد کریں, فاستغفروا لذنوبهم اور مانگے بخشش اپنی دعا اپنے گناہوں کی, ومن یغفر الذنوب اور کون ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے, الا اللہ سوائے اللہ کے, ولم یصروا علی ما فعلوا اور جو اڑتے نہیں اپنے کیے پر, وهم یعلمون اور وہ جانتے ہیں. یہاں آ کے آج کا سبق مکمل ہوتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے تمام مزدورات مراقبہ کر لیں, آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں. تھوڑی دیر کے لیے اپنے دلوں میں اللہ کو یاد کر لیں. تیرا دھڑکنوں میں سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں مزا آ جائے مولا دل بدل دے فرما مسلسل یاد اپنی سہل فرما مسلسل یاد اپنی خدایا رحم فرما دل بدل دے رہوں بیٹھا میں اپنا سر جھکا کر رہوں بیٹھا میں اپنا سر جھکا کر سرور ایسا بدل دے ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے جیوں میں بدل دے گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں بدل دے بدل دے تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے میری فریاد سن لے میرے مولا میری فریاد سن لے میرے مولا بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے ہواؤں حرص والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے
الله.
برحمتك يا أرحم الراحمين.